السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان، جنوبی ایشیا،
دادری قتل واقعہ اتفاقیہ نہیں بلکہ منصوبہ بند سازش کا نتیجہ تھا، قومی اقلیتی کمیشن کا انکشاف۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام کے صدر بشار الاسد روس کا ایک غیر معمولی دورہ کرنے کے بعد بدھ کے روز واپس وطن پہنچ گئے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے مکینوں کے لیے گندم بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبے میں طالبان اور افغانستان کی سیکیورٹی افواج کے درمیان ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں ہزاروں افراد اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور علاقے میں خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں خوراک کی قلت کی خبروں پر وزارت خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ گندم سے بھرا ایک جہاز قندوز بھیجنے کے لیے انتظام کرے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ حالیہ لڑائی کے بعد علاقے سے نقل مکانی کرنے والوں کی قندوز واپسی پر انہیں خوراک کی قلت کا سامنا ہے اور اسی بنا پر گندم بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس اقدام کو پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے خیر سگالی کے پیغام کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ گزشتہ ماہ کے اواخر میں افغان طالبان نے ملک کے ایک شمالی شہر قندوز پر مختلف اطراف سے حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیا تھا، لیکن افغان فورسز نے ملک میں تعینات اتحادی افواج کی مدد سے جلد ہی طالبان کو وہاں سے باہر دھکیل کر شہر کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا تھا۔ طالبان کے حملے کے دوران شہر میں شدید لڑائی بھی ہوئی اور لگ بھگ 300,000 آبادی والے افغانستان کے شہر سے بڑی تعداد میں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور ہوئے۔ افغان حکومت کا کنٹرول بحال ہونے کے بعد قندوز سے نکلنے والے لوگ واپس آئے ہیں، لیکن ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ انہیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نواز شریف امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں دیگر علاقائی امور پر بات چیت کے علاوہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر بھی وہ امریکی قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے۔ تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں توقع ہے کہ خیر سگالی کے اس اقدام کے دو طرفہ تعلقات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔
سیاسی طور پر بھی اچھا اقدام ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی ابہام پائے جاتے ہیں، کوئی تفاوت ہے تو اس کو بھی کم کرنے ملے گی۔ افغان حکومت بھی اس خوراک کو متاثرین تک پہنچانے کے لیے تعاون کرے گی تاکہ وہاں کے جو مشہور لوگ ہیں جو کسی وجہ سے نقل مکانی نہیں کر سکتے یا دوسرے علاقوں تک جا نہیں سکتے، تو یہ پاکستانی مدد جو ہوگی بڑی وقتی ہوگی اور ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کے کوئی اچھے خوشگوار سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں۔
دریاسنا افغانستان کے جنوبی ضلع لشکرگاہ میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان بدھ کو بھی جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ ایک روز قبل طالبان جنگجوؤں نے حملہ کر کے اس ضلع کے ایک علاقے پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد افغان حکومت نے مزید کمک اس علاقے میں بھیجی ہے۔ لڑائی کے بعد لشکرگاہ سے لوگوں کی محفوظ علاقوں کی جانب منتقلی کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ اس علاقے میں لڑائی کے بعد قندھار اور ہیرات کو ملانے والی ایک سڑک کے تحفظ سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں حالیہ مہینوں میں طالبان کے حملوں میں شدت آئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں اقلیتوں کے قومی کمیشن نے میڈیا کو بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ دادری میں بے گناہ مسلمان محمد اخلاق کا قتل کوئی اچانک انتقامی کاروائی نہیں تھی، بلکہ اس میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہلاک کرنے کی سازش بھی موجود تھی۔ این سی ایم کے رکن فریدہ عبداللہ خان نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی شہریت کے حقوق کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
قومی اقلیتی کمیشن نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اتر پردیش کے دادری میں بے قصور محمد اخلاق کا قتل اتفاقیہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک منصوبہ بند سازش کا نتیجہ تھا۔ کمیشن کے ایک رکن فریدہ عبداللہ خان نے، جنہوں نے کمیشن کے صدر نسیم احمد اور ایک اور رکن سیرنگ نام گیال کے ساتھ دادری کا دورہ کیا ہے تاکہ حقائق کا پتہ لگایا جا سکے، میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اخلاق کے اہل خانہ سمیت گاؤں کے لوگ سو رہے تھے کہ اچانک بہت سے لوگوں نے اکٹھا ہو کر حملہ کر دیا۔ وہ 5 منٹ میں اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے، اس کی سازش رچی گئی تھی، وہ ایک اچانک اور اتفاقیہ واقعہ نہیں تھا۔ فریدہ خان نے مزید کہا کہ متاثرہ خاندان سے گاؤں میں کسی کی دشمنی نہیں تھی اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ حملہ کیا جاتا۔ گاؤں کے کسی بھی مسلمان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کا حملہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گاؤں کے لوگوں میں جنون بھرا گیا، انہیں مشتعل کیا گیا۔ بقول ان کے، یہ واقعہ ایک خاندان کے خلاف نہیں بلکہ ایک پورے فرقہ کے خلاف تھا۔ یہ ایک فرقہ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف تشدد کا بڑھتا طوفان ہے۔ آج محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں پر کبھی بھی حملہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی شخص جواب دہ نظر نہیں آتا۔ فریدہ خان نے یہ بھی کہا کہ ایسے واقعات کی مذمت نہ کرنے کی وجہ سے حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ بقول ان کے، آج مسلمانوں کو ان کے شہری حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے اور انہیں سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ کمیشن کے رکن کے مطابق دادری کے بسہاڑا گاؤں میں حملہ کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ مظفر نگر اور ہریانہ کے اٹالی گاؤں میں فسادات کے دوران اختیار کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ دادری کے واقعہ نے پوری دنیا میں بھارت کی شبیہ خراب کی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ آوروں اور اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کے خلاف کھل کر نہ بولنے اور ان کے خلاف کارروائی نہ کیے جانے کی وجہ سے سخت تنقید ہو رہی ہے۔ دادری میں 28 ستمبر کو گائے کا گوشت کھانے اور رکھنے کی افواہ پر ہندوؤں کی مشتعل بھیڑ نے اخلاق کے گھر پر حملہ کر دیا تھا اور اخلاق کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا، جبکہ ان کا جوان بیٹا بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کا علاج اب بھی ایک اسپتال میں چل رہا ہے۔ فورنسک جانچ رپورٹ میں پتا چلا تھا کہ فریج سے پایا جانے والا گوشت گائے کا نہیں بلکہ بکرے کا تھا۔ قومی اقلیتی کمیشن دادری سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کرنے جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شام کے صدر بشار الاسد روس کا ایک غیر معمولی دورہ کرنے کے بعد بدھ کے روز وطن واپس آ گئے ہیں، جہاں انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی اور روس کی اس فوجی مہم پر بات چیت کی جو پچھلے 3 ہفتے سے اسد کی فوج کی پشت پناہی کے لیے شروع کی گئی تھی۔ منگل کے روز ماسکو میں ملاقات کے دوران صدر اسد نے روسی مدد کے لیے صدر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ مسٹر پوٹن نے کہا کہ شام میں تمام فوجی کاروائیاں سیاسی عمل کی جانب جانی چاہئیں۔
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе
ولادیمیر پوٹن کہہ رہے تھے کہ جہاں تک شام میں انتظامی صورتحال کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ مثبت انداز میں فوجی کارروائی کا عمل ہے، لیکن طویل مدت کے لیے نظم و ضبط حاصل کرنے کے لیے سیاسی عمل ضروری ہے، جس میں تمام سیاسی قوتیں بشمول لسانی اور مذہبی گروپوں کے شریک ہوں، اور آخر میں حتمی رائے شامی عوام کی ہونی چاہیے۔ سن 2011 کے بعد سے صدر بشار الاسد کسی غیر ملک کا دورہ نہیں کیا۔ یہ وہ سال تھا جب شامی سیکیورٹی فورسز نے ایک پرامن احتجاجی مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، اور اس کے بعد سے صورتحال خانہ جنگی میں بدل گئی اور گزشتہ 4 سال میں 2,40,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس اور شام کے سربراہوں کے درمیان یہ بات چیت اس روز ہوئی جب امریکہ اور روس کے درمیان ایک یادداشت پر دستخط ہوئے، جس میں ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا گیا ہے کہ دونوں ملک شام میں فضائی کارروائی کے دوران اپنے طیاروں کے درمیان ایک خاص فاصلہ رکھیں گے۔ روس اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں اور اس پر فوری طور پر منگل سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس یادداشت میں روس اور شام امریکہ کی جانب سے شام میں داعش کے ٹھکانوں اور اڈوں پر فضائی حملوں کے دوران باہم مؤثر رابطے کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان پیٹر کک نے صحافیوں کو بتایا کہ اس یادداشت میں شامل قواعد میں فضائی کارروائیوں میں ہمیشہ پیشہ وارانہ اصولوں کو ملحوظ رکھنا، مواصلات کے لیے مخصوص فریکوئنسی کا استعمال کرنا اور زمین پر مواصلاتی رابطے قائم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمینی مواصلاتی رابطوں کا مقصد یہ ہے کہ جب فضا میں حفاظتی نظام ناکام ہو جائے تو اس وقت ان سے کام لیا جا سکے۔ ماسکو میں روس کے نائب وزیر دفاع اناتولی اینتونوف نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا۔
We consider as a positive step the signing of memorandum of understanding between the Minister of Defense.
ان کا کہنا تھا کہ وہ روس کی وزارت دفاع اور امریکہ کے محکمہ دفاع کے درمیان طے پانے والی اس مفاہمتی یادداشت کو ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں، اس سے شام میں جاری آپریشن کے دوران فضائی حادثات سے بچا جا سکے گا۔ اس سمجھوتے میں شام میں ڈرون سمیت ہر قسم کے فضائی طیارے شامل ہیں، اور یہ خاص طور پر شام کے لیے ہے، کسی اور ملک پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ روس نے گزشتہ ماہ فضائی حملوں کے آغاز کے بعد تضادات سے بچنے کے لیے مذاکرات کا کہا تھا۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے فضائی حملوں کے بعد سے شام میں کوئی بڑا فضائی حادثہ سامنے نہیں آیا. اگرچہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ اتحادی افواج اور روس کے طیارے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے جس سے بچنے کے لیے راستہ بدلنا پڑا. امریکی محکمہ دفاع کے حکام نے زور دیا ہے کہ فضائی رہنما اصول اس یاداشت کا حصہ نہیں ہیں. مثلاً یہ کہ شام میں یہ دونوں ملک کس طرح کاروائی کریں گے, اور نہ ہی یہ اشارہ ملتا ہے کہ روس شام میں جو کچھ کر رہا ہے امریکہ اس کی حمایت میں ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. عراقی رہنما ایک مرکزی کمانڈر کے انتخاب کا عمل بدھ سے شروع کریں گے, جس کا مقصد داعش کے جنگجوؤں کے خلاف لڑنے والی مختلف فورسز کے درمیان بہتر تعاون کو مؤثر بنانا ہے. امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈینفرڈ نے منگل کو عراق کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو کہ زمینی حقائق کے بارے میں وسوخ کے ساتھ بات کر سکے اور جس کی بنیاد پر زیادہ بہتر معاونت فراہم کی جا سکے. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے ملک کی جانب سے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری سمجھوتے کی توثیق کی اجازت دے دی ہے, تاہم انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ یہ معاہدہ ابہام اور ساخت کی خامیوں کا شکار ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مشرق وسطی کا غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے, اور انہیں امید ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک ماہ سے جاری تشدد کے واقعات کو ختم کیا جا سکے گا. یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے لیے مغربی کنارے پہنچے. بان کی مون نے زور دیا کہ فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیلیوں پر چھری گھونپنے اور فائرنگ کے حملوں کے سلسلے کو روکا جائے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون کہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی ہے کہ نوجوان ہتھیار اٹھاتے ہیں اور خون ریزی پر آمادہ ہیں. تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں. بان کی مون نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے بستیوں کی غیر قانونی تعمیر کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے, اور فوجی کارروائی فلسطینیوں کی جنجلاہٹ اور خفقی میں اضافہ کرتی ہے. انہوں نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ امن اور سلامتی سے رہیں.
Violence will not bring or trust and lasting peace, but will only push back.
بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ تشدد سے انصاف اور دائمی امن کا حصول نہیں ہوگا, بلکہ فلسطینیوں کے لیے ان کی ریاست کی تشکیل کو مؤخر کر دے گا, اور دونوں فریقوں کے امن اور سلامتی سے رہنے کے خیال کو مکمل نہیں کیا جا سکے گا. صدر عباس نے کہا کہ تشدد کا باعث اسرائیلی قبضہ ہے.
الحکومہ الاسرائیلیہ این اولئک الذین حرقوا.
فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں کہ اسرائیل یروشلم کے قدیم شہر میں واقع مسجد اقصی میں اپنی موجودگی میں اضافہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے, جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں. جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے خفقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, اسرائیل کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں, چھروں سے حملہ کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ تشدد کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صدر عباس اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش اور حماس کے اس دعوے میں شامل ہو گئے ہیں کہ اسرائیل مسجد اقصی کے لیے خطرہ ہے, اور مسٹر سیکرٹری یہ سراسر جھوٹ ہے. فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کو مذہبی جنگ کو ہوا دینے کے لیے مردے الزام ٹھہرایا, اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس سلسلے کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں. بہجت جیلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی انتخاب نہیں لڑیں گے, جس کے بعد کئی ماہ سے جاری یہ افواہیں دم توڑ گئی ہیں کہ اس بات کا امکان باقی ہے. بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ مئی میں دماغ کے سرطان کے باعث ان کے بیٹے کی فوتگی کے صدمے کے بعد بقول ان کے میرے لیے انتخابی جھمیلے کے ابتدائی مرحلے اور کاکسز کی جانے سے طے حتمی تاریخوں یا مباحثے کے معاملے پر پورا اترنا ممکن نہیں رہا. سابق امریکی سینیٹر جم ویب ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری انتخابات کی دوڑ سے الگ ہو گئے ہیں, تاہم انہوں نے کہا ہے کہ وہ آزاد صدارتی امیدوار کے طور پر انتخابات لڑ سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری یورپ اور مشرق وسطی کا دورہ کر رہے ہیں. ان کے دورے کا ایک مقصد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد ختم کروانا ہے. جرمنی کے وزیر خارجہ نے زور دیا ہے کہ سابق یوگسلاوی ملکوں کے درمیان یورپی تارکین وطن کے بحران پر اختلافات کے باعث کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں ہونا چاہیے. فرینک والٹر سٹائن میئر نے فن لینڈ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ برلن میں ایک ملاقات کے بعد کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سب سے پہلے پناہ گزینوں کی نقل و حمل علاقے میں نئے تنازع کو جنم نہ دے, جہاں یوگسلاویا کے تحلیل ہونے کے بعد تنازعات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حالیہ برسوں میں بہت محنت کی گئی ہے اور ملکوں کے درمیان تعاون میں قربت پیدا کی ہے اور اب پیچھے کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے ہماری خبروں میں سنا کہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف ان دنوں امریکہ کے سرکاری دورے پر واشنگٹن آئے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے ایک مصروف دن گزارا۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے ساتھ ساتھ وہ کاروباری شخصیات کے ساتھ ایک زورانے میں بھی شریک ہوئے اور کل وہ صدر اوباما سے ملاقات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت قمر عباس جعفری موجود ہیں، وہ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی جعفری صاحب،
یہ یو ایس پاکستان بزنس کونسل اور یو ایس چیمبر آف کامرس کا لنچ آن ود پرائم منسٹر نواز شریف تھا۔ یہ ایک بڑے اہم ادارہ ہے بزنس کے حوالے سے، اور وزیر اعظم نواز شریف یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں جب اپنے پچھلے دوروں پر آئے تھے، اور اس دفعہ بھی آئے ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جبکہ وہ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہے اور پاکستان میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس اپرچونیٹیز اوپن کی جا رہی ہیں، سرمایہ کاری کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں فورن انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں آئے۔ یہ دورہ اس لحاظ سے بڑا اہم تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے زور دے کر یہ بات کہی کہ گزشتہ دنوں پاکستان کی فوج کی مدد سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ضرب عضب، اس سے بہت زیادہ سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، حملے بہت کم ہوئے ہیں، اور سیکورٹی کے نقطۂ نظر سے اب پاکستان سرمایہ کاری کے لیے، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک بہتر اور مناسب ترین ماحول فراہم کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے، تاجروں کو چاہیے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں، کیونکہ وہ ایک ایسا انڈسکورڈ ایریا ہے جہاں پر بہت زیادہ تجارت کے مواقع ہیں اور بہت زیادہ وہاں سے تجارتی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلومبرگ نے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کی تعریف کی ہے اور پاکستان کو اب مثبت کریڈٹ ریٹنگز مل رہی ہیں، بجٹ خسارہ کم ہوا ہے، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک کارنر اسٹون یہ ہے کہ تمام جو علاقے کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ تو سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھا جائے، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے ریجن میں ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں پر کہ بہتر سرمایہ کاری ہو سکے، تجارت کے بہتر مواقع حاصل ہو سکے اور لوگوں کو روزگار مل سکے۔ انہوں نے بہت زور دے کر یہ بات کہی کہ امریکہ کی جو منڈیاں ہیں ان میں پاکستان زیادہ مال کے لیے اپنے ایکسس چاہتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسس دیا جانا چاہیے۔ پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا پاکستان نے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے پرائیویٹائزیشن کا پروگرام شروع کیا، اور اس سلسلے میں پیش رفت تو بڑے اطمینان سے ہو رہی ہے اور بہت اچھی پروگرس ہے، جس سے یقیناً روزگار کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے چائنا پاکستان کا اکنامک کوریڈور کا بھی ذکر کیا، اور روس کے تعاون سے کراچی سے لاہور تک جو گیس پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے اس کا بطور خاص ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان میں نہ صرف ایک معیشت بہتر ہوگی بلکہ لوگوں کو روزگار کے بھی بہت سارے مواقع فراہم ہوں گے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ سے زیادہ تعاون چاہیے اور ہم امریکہ کے ساتھ تو اپنے تجارتی اور اقتصادی روابط کو زیادہ وسیع بنیاد پر قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جتنی زیادہ ہمیں یہاں پر ایکسس ملے گی مارکیٹ میں ہمارے مال کو، پاکستان کے مال کو، اس سے بہت زیادہ صورتحال بہتر ہوگی۔ ان سے قبل امریکہ کے جو تجارتی نمائندے ہیں جناب مائیکل فرومین، انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان کی جو انرجی سے متعلق ضروریات ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور کہا کہ پاکستان کو اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدد فراہم ہونی چاہیے۔ آج صبح وزیر اعظم سے جان کیری، جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم نواز شریف سے، اور اس ملاقات میں بہت سارے امور زیر غور آئے، اور پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں اعزاز چودھری صاحب، انہوں نے بعد میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ملاقات میں وہ ڈوزیئر بھی ان کے حوالے کیا گیا جو پاکستان نے اس سے پہلے اقوام متحدہ کے ادارے کو دیا تھا، اور اس میں جو پاکستان کی صورتحال ہے اور وہاں جو اس کو دہشت گردی کے حوالے سے بعض پڑوسی ملکوں کی جانب سے صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے سلسلے میں بھی پاکستان کے ریزرویشنز ہیں، افغانستان کے امن کے بارے میں بھی پاکستان ہی چاہتا ہے کہ وہاں پر کردار ادا کیا جائے اور وہاں پر امن قائم ہو. طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان اپنی سے کوششیں کر رہا ہے. کل وزیر اعظم کی ملاقات تو پہلے نائب صدر جو بائیڈن سے اور اس کے بعد دو صدر براک اوباما سے ہوگی, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات میں جو ایجنڈا ہوگا وہ دو طرفہ باہمی تعلقات, خطے کی سیکیورٹی, تجارتی امور اور شاید بعض حلقوں میں متعلق پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہوگی. اور پاکستان کو اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے, خاص طور پر بھارت کے ساتھ تو کشیدگی اور افغانستان کے ساتھ الزامات اور جوابی الزامات کا, اس سلسلے میں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بیرونی قوتیں بھی اپنا کردار ادا کریں, اور پاکستان جس نیک نیتی سے اپنا کردار اس خطے میں ادا کر رہا ہے اس کو سراہا جائے اور حالات کو درست کرنے میں پاکستان کی مدد کی جائے. جی سادیہ
جی, بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ نے ہمیں پوری تفصیل سے سارا جو ان کا دورے کی آج کی جتنی ڈیٹیل تھی اور کل جو توقعات ہیں صدر اوباما کے ساتھ ان کی ملاقات کا, اس پوری تفصیل سے آگاہ کیا, بے حد شکریہ.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری یورپ اور مشرق وسطی کا دورہ کر رہے ہیں. ان کے دورے کا ایک مقصد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد ختم کروانا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں مدثرہ منظر.
جان کیری اس کوشش میں یورپ اور مشرق وسطی کا دورہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بڑھتا ہوا تشدد ختم کروانے میں مدد دے سکیں, جس میں اب تک 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جان کیری کے الفاظ, میرا خیال ہے کہ ہمیں ان حساس حالات سے آگاہ ہونا چاہیے جو اب ہر طرف موجود ہیں, اور ہمیں بہت احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کو ایک خاص کردار ادا کرنا ہے. ہم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں, میں اسے قبول کرتا ہوں, اور میں ان میٹنگز کا منتظر ہوں جو لوگوں کو عمودی چٹان سے نیچے لے آنے کا ایک موقع ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ایک راستے پر آگے بڑھیں, کیونکہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرے کار یہ ایک سیاسی حل کا تقاضا کرتا ہے, دو ایسی ریاستوں کا تقاضا کرتا ہے جو ساتھ ساتھ پر امن طور پر برقرار رہیں, جہاں لوگ موضوع انداز میں اپنے وطن میں عزت سے رہیں, سلامتی کے ساتھ, اور اس کے لیے قیادت کی ضرورت ہے. چنانچہ ہم اپنے اختیار میں ہر کوشش کر رہے ہیں کہ حالات پرسکون ہو جائیں اور پیش رفت کی راہ تلاش کی جائے. یہ الفاظ تھے جان کیری کے. کیری کے دورے کا ایک مرکزی نقطہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ بات چیت ہے. منگل کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ساتھ مشترکہ طور پر بات کرتے ہوئے نتن یاہو نے عباس پر فساد کو ہوا دینے کا الزام لگایا. ان کے الفاظ,
President Abbas unfortunately has been fanning the flames. He said on September 16th, just a few days ago, that he welcomes, quote, every drop of blood spilled in Jerusalem.
بدقسمتی سے صدر عباس شولوں کو ہوا دیتے رہے ہیں. انہوں نے چند روز پہلے یعنی 16 اکتوبر کو کہا کہ وہ یروشلم میں بہے خون کے ہر قطرے کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. صدر عباس نے گزشتہ ماہ اسرائیلیوں پر ہوئے 30 حملوں میں سے کسی ایک کی مذمت نہیں کی, اور مسلسل دہشت گردوں کو ہیرو کا درجہ دیتے رہے ہیں. یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیر اعظم کے. مگر عباس نے منگل کے روز لتھوینیا کے صدر کے ساتھ گفتگو میں الزام اسرائیل پر عائد کیا. ان کے الفاظ,
وطلعت فخامتها والوفد المرافق على مجمل تطورات الاوضاع.
میں نے خاتون عالیہ کو حالیہ واقعات کے بارے میں بتایا ہے, ان ناقابل برداشت حالات کے بارے میں جن میں ہمارے لوگ اسرائیلی قبضہ جاری رہنے اور بستیوں میں آباد لوگوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کی وجہ سے زندہ ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان مایوسی, الجھن اور دباؤ کا شکار ہیں. اسرائیل کی ضدی حکومت کے سائے میں اس سیاسی افق کے بغیر جس کی بنیاد ان جائز بین الاقوامی حیثیت کی قراردادوں پر ہو جو جامع امن کے حصول کی امید پیدا کرتی ہیں. حالیہ ہفتوں میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے, جو جزوی طور پر نتیجہ ہے فلسطینیوں کے اس خیال کا کہ یروشلم میں مسجد اقصی کے احاطے میں, جسے ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے, یہودی تجاوزات کر رہے ہیں. اس تشدد کے دوران فلسطینیوں کی طرف سے چاقو گھونپنے کے واقعات ہوئے ہیں, جبکہ اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا کی وبا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مگر پوری شد و مد سے اس کی روک تھام اور حفاظتی انتظامات کے باعث طبی ادارے اور ماہرین اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. پھر ایسا ہوا کہ مغربی افریقہ میں مسلسل دو ہفتے تک ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا. اچانک گزشتہ دنوں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے گنی میں دو نئے مریضوں کی اطلاع دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایبولا اور اس جیسے کسی اور وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے ویکسینز بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی کسی اور وبا کا کبھی سامنا کرنا نہ پڑے. مگر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی، اور امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھنی فینسی کے مطابق نہ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ مریض ایبولا کا آخری مریض تھا.
We are going to have other Ebola outbreaks. History tells us that Ebola just doesn't disappear.
وہ کہتے ہیں ایبولا کی وبا اور بھی ہو سکتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایبولا کا مرض یوں ہی غائب نہیں ہوتا. 1976 سے اب تک ایبولا کی وبا 2 درجن سے زیادہ مرتبہ پھوٹی ہے، لیکن سن 2015 سے پہلے تک اس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین تیار نہیں کی گئی تھی. اب ایبولا کی بھی کئی صورتیں ہیں. ویکسین میں ایبولا کی ایک قسم زائر اور عام زکام کے وائرس کو ملا دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ویکسین سے زائر ایبولا سے تو محفوظ رہا جا سکتا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہوتے، مگر اس کے علاوہ بھی ایبولا کے 3 دیگر وائرس ہیں جو لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مارک فائنبرگ مرک ویکسین سے وابستہ ہیں، جسے MSD بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں
The available evidence suggests that a vaccine against one strain will not protect against
جو شہادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ وائرس کی ایک قسم کے خلاف جو ویکسین کامیاب رہتی ہے وہ دوسری قسم کے وائرس کے خلاف مفید ثابت نہیں ہوتی. سائنسدان مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے پھیلنے سے بہت پہلے ہی دیگر ایسی ویکسینز پر کام کر رہے تھے جو ایبولا کے علاوہ ماربرگ اور لاسا نامی وائرس پر بھی اثر کر سکتی ہے. یہ وائرس بھی جسم سے خون جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں. ڈاکٹر فینسی کہتے ہیں
Our original purpose before the outbreak of Ebola in West Africa was to do just
مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ابتدا میں ہمارا مقصد کولڈ یا عام زکام کے وائرس اور ماربرگ، لاسا اور ایبولا پر کام کرنا تھا. لاسا ایبولا کی طرح ہلاکت خیز نہیں ہے، مگر مغربی افریقی ممالک میں ہر سال 500,000 افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تقریباً 5,000 موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اب سائنسدان اس کوشش میں لگے ہیں کہ مغربی افریقہ سے اس طرح کے تمام امراض کا خاتمہ کیا جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون پہ رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان کے جنوب مغربی شہر سوابی میں پولیس نے انٹیلیجنس رپورٹوں کی بنیاد پر عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر چھاپہ مارا جس میں 4 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. ڈسٹرکٹ پولیس افسر کے مطابق لاشوں کی شناخت جاری ہے، جبکہ چھاپے کے بعد سوابی کے مختلف علاقوں سے سیکیورٹی افواج نے 35 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سوابی کے ایک پہاڑی علاقے میں چھپے شدت پسندوں سے جھڑپ میں 4 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق 10 سے 12 مشتبہ شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. سوابی کے ضلع پولیس آفیسر جاوید اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سوابی کی پہاڑی علاقے اجمیر میں چھپے شدت پسندوں کی تلاش کے لیے بدھ کی صبح طلوع آفتاب سے قبل کاروائی کا آغاز کیا اور اس دوران ان کی عسکریت پسندوں سے شدید جھڑپ ہوئی.
ہماری 4 دن پہلے بھی یہاں پہ انکاؤنٹر ہوا تھا، ایک جوان زخمی تھا اور ایک خود اپنا دہشت گرد ہے، اپنے آپ کو اڑا لیا تھا. اس کے بعد ہماری انفارمیشن تھی، کل رات ہم کو انفارمیشن ملی پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیمیں صبح تقریباً 3-4 بجے وہاں پہ ہم نے آپریشن شروع کیا. اسی پہاڑی پہ انکاؤنٹر شروع ہوا، تقریباً 15-16 دہشت گرد جمع تھے وہاں ہیوی ویپنز کے ساتھ، گرینیڈ وغیرہ انہوں نے پولیس پہ فائر کیے.
پولیس کے مطابق مقابلے میں مارے جانے والے مشتبہ شدت پسندوں کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، جبکہ کاروائی کے دوران 2 دستی بم، 1 لاشن کوب اور دیگر اسلحہ بھی برامد کیا گیا. اس کاروائی کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن میں حکام نے 35 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ شدت پسندوں کا تعلق کس تنظیم سے تھا. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں شدت پسند اس سے قبل بھی کاروائی کرتے رہے ہیں. ادھر اطلاعات کے مطابق سیاحتی پہاڑی علاقے سوات میں شدت پسندوں کے حملے میں مقامی امن لشکر کا ایک کارکن ہلاک ہو گیا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی ترجمان نے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. واضح رہے کہ ملک بھر بشمول خیبر پختونخوا میں ماہ محرم کے آغاز ہی سے سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر چاپ مار کاروائیاں بھی کی گئی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں لڑکے لڑکیوں کے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے طریقہ کار کو ختم کر دے اور اس سلسلے میں الگ الگ نظام تعلیم متعارف کرانے کی تجویز دی ہے. تعلیم کے شعبے سے سرگرم کارکنوں اور ماہرین تعلیم نے اس تجویز پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے لیے الگ الگ نظام تعلیم سے معاشرے میں کئی اور مسائل پیدا ہوں گے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
رواں ہفتے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے ملک میں مخلوط نظام تعلیم یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اکٹھی تعلیم ختم کرنے کی سفارش پر ماہرین تعلیم نے تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف عورتوں کے لیے تعلیمی مواقع متاثر ہوں گے بلکہ معاشرے میں بہت سے دیگر مسائل بھی جنم لیں گے. اسلامی نظریاتی کونسل نے منگل کو اپنے ایک اجلاس کے بعد بیان میں کہا تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ نظام تعلیم بنانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ کونسل کی سابق سفارشات میں بھی کہا جا چکا ہے. معروف ماہر تعلیم اور سرگرم کارکن اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دور جدید کے لحاظ سے یہ بہت غلط رائے ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ابتدائی سالوں میں ہی لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے گا تو اس سے ان کے بقول بہت خراب ذہن پیدا ہوں گے جو مخالف جنس کے لیے صحت مندانہ رویے نہیں رکھتے ہوں گے.
وہ تعلیم تو اپنی جگہ پہ ایک ہے، لیکن جو اٹھنا بیٹھنا، ساتھ کھیلنا کودنا بچوں کا ہوتا ہے، اس میں جو عورتوں مردوں کی برابری کا عنصر ہے وہ یکسر ختم ہو جائے گا، بلکہ بڑے دماغ اذہان پیدا ہوں گے جو مردوں اور عورتوں کو انسان کے طور پہ دیکھنے کی بجائے کسی اور شکل میں، ایک جنسی آبجیکٹ کے شکل میں وہ دیکھ رہے ہوں گے.
ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے کہا کہ مخلوط تعلیم کو ختم کرنے کی سفارش اس لیے بھی قابل عمل نہیں کیونکہ اس کے لیے لڑکیوں کے لیے الگ بڑی اور معیاری یونیورسٹیاں قائم کرنا ہوں گی، اور اگر ایسا نہ کیا جا سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ عورتوں کے لیے معیاری تعلیم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے.
اس ادارے نے اپنے ذمے جو کام لیا ہے وہ زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. وہ مذہب کی تعبیرات لفظی معنوں میں کرتے ہیں, وہ مذہب کی تعبیرات روشن خیالی کے ساتھ نہیں کرتے, نہ زمانے کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں. لہذا ایسے لوگ, اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے مستقبل کی باغ ڈور رکھی تو ہمارا معاشرہ کبھی آگے بڑھ نہیں پائے گا, وہ ہمیشہ ایک جامد ہو کے رہ جائے گا, ایک خراب معاشرہ ہو کے رہ جائے گا.
اسلامی نظریاتی کونسل اس سے قبل بھی بہت سی قدامت پسندانہ اور متنازع سفارشات دے چکی ہے. گزشتہ برس کونسل کو اپنی اس سفارش پر شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا, جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر 9 برس کی لڑکی بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کی جا سکتی ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان نے نابینا افراد کے کرکٹ کے ایشیا کپ ٹورنامنٹ سے اپنی ٹیم کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. اس ٹورنامنٹ کی میزبانی بھارت کو کرنا ہے. پاکستان بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کے مطابق یہ فیصلہ بھارت میں پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف جاری رجحان کے تناظر میں کیا گیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے آئندہ سال کے اوائل میں بھارت میں منعقد ہونے والے ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. کونسل کے چیئرمین سید سلطان شاہ نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تحریری طور پر بھارت کی بلائنڈ کرکٹ کونسل کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ بھارت میں حالات سازگار نہیں, لہذا ان کی ٹیم سلامتی کے خدشات کے باعث اس ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکتی. حالیہ دنوں میں سخت گیر موقف رکھنے والی ہندو تنظیم شیو سینا کی طرف سے نہ صرف بھارت میں آئے ہوئے پاکستانی فنکاروں کو واپس چلے جانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا, بلکہ رواں ہفتے ہی دونوں ملکوں کے کرکٹ بورڈز کے عہدیداروں کی ملاقات کے موقع پر بھی شیو سینا نے ہنگامہ آرائی کی, جس سے یہ ملاقات نہ ہو سکی. مزید برآں, آئی سی سی کے پینل میں شامل پاکستانی امپائر علیم ڈار کو بھی بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان ایک روزہ میچ میں امپائرنگ کے فرائض انجام نہ دینے اور بھارت سے چلے جانے کا ہنگامہ خیز مطالبہ بھی کیا. اس ساری صورتحال میں بھارتی حکومت کی طرف سے کوئی قابل ذکر رد عمل سامنے نہیں آیا, جس پر مبصرین انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والی شیو سینا کی کارگزاریوں کو درپردہ حکومتی حمایت حاصل ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں. سید سلطان شاہ کا کہنا تھا کہ یہ وہ تمام حالات ہیں جن میں ان کے نزدیک یہ مناسب نہیں کہ پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھارت جائے.
جو اس وقت انتہا پسندی اور جو مارا ماری اور جو پروٹیسٹ انڈیا میں اور جو ایکسٹریمزم ہو رہا ہے, اور اتنے زیادہ حالات خراب ہیں, سیکورٹی کنسرن ظاہر ہیں. کیرالا میں یہ ہونا تھا ایشیا کپ بلائنڈ کا, اور کیرلا میں بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ چرچز جلائے گئے, کچھ ایسے واقعات ہوئے, تو وہاں جا کر بہت انسلٹنگ ہوتا کہ اگر ہم واپس آتے یا ہمیں کھیلنے نہ دیا جاتا.
بلائنڈ کرکٹ ایشیا کپ ٹورنامنٹ 17 سے 24 جنوری 2016 کو بھارتی ریاست کیرالا کے شہر کوچی میں منعقد ہو رہا ہے, جس کے لیے مختلف ملکوں کی ٹیموں کی طرف سے ابھی شرکت کا فیصلہ ہونا باقی ہے. پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا شمار اس نوعیت کی کرکٹ کی اہم ٹیموں میں ہوتا ہے جو کہ عالمی چیمپئن بھی رہ چکی ہے. بھارت اور پاکستان کے تعلقات تو حالیہ مہینوں میں کشیدہ تھے ہی, لیکن فنکاروں اور کھیل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے ہندو تنظیم کی طرف سے ایک بار پھر مخاصمانہ لہر نے تعلقات کو معمول پر لانے کی امیدوں کو نقصان پہنچایا ہے. ادھر ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھارت ہی میں آئندہ ماہ ہونے والے کبڈی کے عالمی کپ مقابلے بھی سلامتی کے خدشات کے باعث منسوخ کر دیے گئے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے بالآخر اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے امیدوار نہیں ہوں گے. وائس آف امریکہ کے لیے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے منگل کی دوپہر کو وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں یہ اعلان کیا کہ وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. اس موقع پر صدر اوباما بھی موجود تھے. جو بائیڈن کے الفاظ,
But while I will not be a candidate, I will not be silent. I intend to speak out clearly and forcefully.
میں امیدوار تو نہیں ہوں, تاہم میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. میں اپنی جماعت کے حق میں آواز بلند کرتا رہوں گا, اور جہاں ضرورت ہوئی میں اپنی جماعت کی مضبوط انداز سے حمایت کروں گا, کیونکہ ہمیں اپنے ملک کو لے کر آگے بڑھنا ہے. نائب صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں نے اگر صدر اوباما کے دور اقتدار میں کیے گئے اقدامات کی حمایت نہ کی تو یہ ایک فاش اور المناک غلطی ہوگی. انہوں نے پارٹی کے امیدواروں پر زور دیا کہ وہ نہ صرف صدر اوباما کی پالیسیوں کا دفاع کریں بلکہ ان کو آگے بڑھانے کا عزم بھی کریں. نائب صدر بائیڈن نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ وہ آئندہ اپنی جماعت کی طرف سے صدارتی امیدوار ہوں گے یا نہیں. اب تک ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن سن 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنی جماعت کی طرف سے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن ہفتے کے روز سے اب تک سلووینیا میں داخل ہو چکے ہیں، جس سے یہ ملک اپنے جنوبی سرحد پر پناہ گزینوں کی آمد میں اضافے سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
سلووینیا کے حکام نے کہا ہے کہ کم از کم 4,000 تارکین وطن، جن میں نو مولود اور بڑے بچے بھی شامل ہیں، منگل کے روز کرویشیا سے یہاں پہنچے ہیں، جبکہ پیر کے روز 8,000 پناہ گزین یہاں پہنچے۔ سلووینیا کے صدر بورت پاہور کا کہنا ہے کہ اضافی پولیس کرویشیا کی سرحد پر بھیجی جائے گی اور وہ پناہ گزینوں کی اتنی بڑی تعداد سے نمٹنے کے لیے فوج کی تعیناتی کی منظوری کے لیے تیار ہیں۔ برسلز میں منگل کے روز یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک اور یورپین کمیشن کے صدر یان کلادے جنکر سے ملاقات کے بعد پاہور نے کہا کہ یورپین یونین ان کے ملک کو اس بحران سے نمٹنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سلووینیا کے صدر بورت پاہور کے الفاظ ہیں،
سودا نیمم نگاویف پوبلاستیل وندر پا سم لخکو تکو زا پریسیدنکوم کمیسی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وزیراعظم کے اختیارات نہیں، لیکن میں یورپین کمیشن اور یورپین کونسل کے صدور سے یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ یورپین کمیشن یقینی طور پر سلووینیا کی جانب سے ممکنہ درخواست پر غور کرے گا کہ وہ یورپین یونین رکن ریاستوں کی پولیس فورسز سلووینیا کرویشیا کی سرحد پر بھیجے، وہ ہمارے لیے مالی امداد کی منظوری دے گا۔ ان دونوں چیزوں کے لیے باضابطہ طور پر درخواست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی اپنے وزیر اعظم کو اس سے متعلق آگاہ کیا ہے اور جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ آئندہ گھنٹوں میں اس پر کام شروع کر دیں گے۔ سلووینیا 22 لاکھ لوگوں کی آبادی والا چھوٹا سا ملک ہے۔ اس نے کرویشیا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بغیر کسی مشاورت کے تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے۔ تاہم کرویشیا کے داخلہ امور کے وزیر رانکو اوستاجیک نے منگل کے روز کہا ہے کہ کرویشیا نے نئے آنے والوں میں نصف کو سلووینیا کے راستے منتقل کرنے کے لیے کہا ہے اور سلووینیا سے کہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو کہاں لے کر جائیں۔ زیادہ تر لوگ جو بلکان ملکوں میں داخل ہو رہے ہیں مشرق وسطی افریقہ، ایشیا میں جنگ اور غربت کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، وہ جرمنی، سویڈن اور مغربی یورپ کے خوشحال ملکوں میں جانے کے خواہش مند ہیں جو تارکین وطن کے لیے زیادہ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس سال کے آغاز پر میانمار سے فرار ہونے والے روہنگیا افراد نے انسانی سمگلروں کے ہاتھوں سمندر اور زمین پر پیش آنے والی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی شہادتوں میں ان صوبتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں رقم ادا نہ کرنے والوں کو گولی مارا جانا یا سمندر میں اٹھا کر پھینک دیا جانا شامل ہے۔ اس بارے میں سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ جتنے انٹرویو انہوں نے اب تک کیے ہیں ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ پناہ کی تلاش میں نکلنے والے اپنے سفر کے دوران سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ اقوام متحدہ کے ایک اندازے کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 370 تھی۔ اس بارے میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل لندن میں پناہ گزینوں سے متعلق امور کی محقق اینا شے کا کہنا ہے،
abuses that were perpetrated against them by the boat crews were just unimaginable, including young children.
کشتی یا جہاز کے عملے کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں جنہیں دن میں کئی مرتبہ تشدد سہنا پڑتا تھا یا پھر سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا اور وہ گھنٹوں پانی میں رہتے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈوب گئے اور کچھ بچ گئے۔ وسیع پیمانے پر اذیتیں دی گئیں۔ ایمنیسٹی کی اس رپورٹ کی اشاعت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خلیج بنگال اور اندمان کے پانیوں میں سفر کا موسم شروع ہو رہا ہے، تاہم مونسون کے بعد ابھی تک کسی نئی روانگی کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ تاہم ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دو چھوٹے جہازوں پر سوار چند سو افراد کامیابی سے ملیشیا پہنچے ہیں۔ اس سال مئی میں 17 ممالک نے بینکاک میں اس انسانی بحران پر منعقدہ سربراہی اجلاس میں شرکت کی تھی، تاہم کوئی علاقائی سمجھوتا طے نہیں ہو سکا تھا۔ حالانکہ انڈونیشیا اور ملیشیا نے کہا تھا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو عارضی طور پر اپنے ہاں قیام کی اجازت دیں گے، لیکن ایسا صرف اس صورت میں ہوگا اگر ایک سال کے اندر اندر انہیں کسی اور جگہ آباد کیا جائے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوب مشرقی ترک صوبے دیار باکر میں بار ایسوسی ایشن کے سربراہ کو منگل کی صبح گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری پر انسانی حقوق کے گروپس کی جانب سے بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاری نومبر کے عام انتخابات سے قبل کرد سول سوسائٹی اور اس کی لیگل پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وسیع تر پکڑ دھکڑ کا ایک حصہ ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے لیے ڈوریان جونز کی رپورٹ۔
دیار باکر بار ایسوسی ایشن کے سربراہ اور انسانی حقوق کے ایک ممتاز وکیل طاہر ایلچی کو مقدمے سے قبل گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان پر اپنے اس بیان کے بنا پر مبینہ طور پر دہشت گردی کے پریپیگنڈے کا الزام لگایا گیا ہے کہ کرد نسل کے افراد کرد باغی گروپ پی کے کے ایک دہشت گرد تنظیم نہیں۔ ایلچی ترک حکومت کے خلاف برسر پیکار جماعت پی کے کے خلاف موجودہ پکڑ دھکڑ میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی چھان بین میں پیش پیش ہیں۔ نیو یارک میں قائم تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے لیے ترکی میں ایک محقق ایما سنکلیئر ویب کہتی ہیں کہ ایلچی کی گرفتاری کرد سول سوسائٹی اور کرد نواز پیس اینڈ ڈیموکریسی پارٹی یا ایچ ڈی پی کے خلاف وسیع تر پکڑ دھکڑ کا حصہ ہے۔
Well, I'm completely appalled that Tahir Elchi has been arrested in this way. What Tahir said falls firmly.
اور میں اس بات سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ طاہر ایلچی کو اس طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ طاہر نے جو کچھ کہا وہ مکمل طور پر آزاد تقریر کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ ملک میں انسانی حقوق کے ایک ممتاز وکیل ہیں، اور یہ یقینی طور پر کرد پارٹی کے سیاسی سرگرم کارکنوں اور جمہوری طور پر منتخب میئرز کے خلاف گرفتاریوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ یہ الفاظ تھے نیو یارک میں قائم تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے لیے ترکی میں ایک محقق ایما سنکلیئر ویب کے۔ ترک حکومت اور ملک کے صدر رجب طیب اردوان نے ایچ ڈی پی پر پی کے کے کی ایک شاخ ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جس کی پی کے کے تردید کرتی ہے۔ موجودہ پکڑ دھکڑ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب یکم نومبر کو انتخابات منعقد ہونے والے ہیں۔ کرد نواز پارٹی جون کے ایک انتخاب کے نتیجے میں اپنی کامیابی کی وجہ سے پہلی بار پارلیمنٹ میں داخل ہوئی تھی، جس کے باعث اردوان کی اے کے پی پارٹی کی اس اکثریت کا خاتمہ ہو گیا جس سے وہ 13 سال سے بہراور ہو رہی تھی۔ آنے والے انتخابات پر موجود خدشات میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کرد نواز علاقے میں درجنوں بیلٹ باکسز کو سیکیورٹی کے مبینہ خدشات کے پیش نظر اس کے باوجود دوسرے مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے کہ اس اقدام کو ملک کا اعلی انتخابی بورڈ غیر قانونی قرار دے رہا ہے۔ چنگیز اختر استنبول کی یونیورسٹی میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نومبر کی ووٹنگ کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ایچ ڈی پی در حقیقت پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے کھیل کھیل رہی ہے، لیکن بہت سے شکوک و شبہات موجود ہیں، صورتحال کشیدہ ہے۔ یہ الفاظ تھے چنگیز اختر کے۔ رایاما کے بیشتر جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ ایچ ڈی پی ایک بار پھر پارلیمنٹ میں داخل ہو جائے گی، اور یہ کہ اے کے پی پارلیمانی اکثریت حاصل کرنے میں بہت تھوڑے ووٹوں سے ناکام ہو جائے گی۔ لیکن اب جبکہ اے کے پی اور ایچ ڈی پی کرد ووٹوں کے لیے اہم حریف ہیں، مبصرین یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کشیدگی میں اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات پر خدشات میں اضافہ ہوگا۔ اور لندن سے نامہ نگار لوئس رمیریز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے اگلے ماہ کے پارلیمانی انتخابات سے قبل کرد اقلیت اور میڈیا کے خلاف پکڑ دھکڑ یورپی رہنماؤں کے پرانے شکوک و شبہات کو ہوا دے رہی ہے، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کے امکانات بظاہر اتنے کم دکھائی دے رہے ہیں جتنا کہ اس سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے تھے۔ یورپی یونین کی جانب سے مذاکرات کو دوبارہ تحریک دینے کی ایک نئی وجہ تارکین وطن کا بحران ہے، جس کے باعث اس سال لگ بھگ 6 لاکھ افراد مشرق وسطی اور دوسرے علاقوں سے داخل ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر نے ترکی کا راستہ اختیار کیا۔ اب جبکہ اس سال کے آخر تک توقع ہے کہ 10 لاکھ تارکین وطن مغربی یورپ پہنچیں گے، یورپی لیڈر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ترکی اس ریلے پر قابو پانے کے لیے مزید اقدام کرے۔ یورپی یونین ترکی کے لیے ایک پیکج کا جائزہ لے رہا ہے، جس میں مالی معاونت، ویزا کے تقاضوں میں نرمی اور ترکی کو یورپی یونین میں شامل کرنے سے متعلق مذاکرات کے لیے نئے سرے سے دباؤ شامل ہے۔ ترکی پہلے ہی 25 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر کے دنیا بھر کے کسی بھی ملک سے زیادہ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، اور ترک حکومت مزید تارکین وطن کی ذمہ داری لینے کے امکان پر سرد مہری کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی رہنماؤں کی توقعات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ترکی نے بہت سے دوسرے ملکوں کی نسبت پناہ گزینوں کو قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اتوار کے روز جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے مسٹر اردوان اور دوسرے ترک رہنماؤں کے ساتھ یورپی یونین کی پیشکش پر گفتگو کرنے کے لیے ترکی کا ایک دورہ کیا۔ مسٹر اردوان سے ملاقات کے بعد مسز مرکیل نے کہا کہ دونوں نے تارکین وطن کے بوجھ کو بانٹنے پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ترکی کی مدد کرنی چاہیے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسٹر اردوان کے لیے یورپی یونین کی پیشکش وہ مدد ہے جس کی انہیں 1 نومبر کو ہونے والے ان پارلیمانی انتخابات سے قبل ضرورت ہے، جن میں انہیں توقع ہے کہ ان کی پارٹی اے کے پی جون کے انتخابات میں کھونے والا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لے گی۔ تارکین وطن کا بحران یورپی یونین اور ترکی کے لیے ایک مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے شراکت داری قائم کرنے کا ایک موقع ہے، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ امکان موجود نہیں ہے کہ تارکین وطن کے موجودہ مسئلے پر شراکت داری کے نتیجے میں یورپی یونین کے اس انداز میں کوئی تبدیلی آئے گی جس سے وہ ترکی کو دیکھتا ہے، اور کوئی بھی پیش رفت عارضی نوعیت کی ہوگی۔ چیتم ہاؤس میں ترکی کے امور کے ایک تجزیہ کار فادی حکورا کہتے ہیں کہ یورپی یونین نے ترکی میں انسانی حقوق اور جمہوریت سے منسلک مسائل کو اہمیت دینا کم کر دیا ہے۔ یورپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پناہ گزینوں کی آمد کو روکنا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact.
میں ایک ایسے سیارے پر جہاں کچھ بھی نہیں اگتا پانی بناؤں گا اور خوراک اگاؤں گا۔ فلم ساز اور فلم سٹار میٹ ڈیمن کی تازہ ترین فلم دی مارشین مریخ کے موضوع پر بنائی گئی ہے، جس میں اس نے ایک ایسے خلاباز کا کردار ادا کیا تھا جو اس سرخ سیارے میں پھنس جاتا ہے۔ وہ انتہائی مشکل ماحول اور حالات میں اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک امدادی ٹیم وہاں پہنچ کر اسے بچا لیتی ہے۔ وہاں اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسوں کو کیمیائی طریقے سے ملا کر اس سے پانی بنانا تھا، لیکن آج سرخ سیارے میں فی الوقت مایا شکل میں پانی موجود ہے، اور اس سرخ سیارے پر 2012 سے جغرافیائی تجزیے کا کام کرنے والے سائنسی روبوٹ کیوریوسٹی کے اکٹھے کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق وہاں پانی کی موجودگی کا سلسلہ زمانہ قدیم تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک خلائی راکٹ کے ذریعے کیوریوسٹی کو مریخ کی سطح پر اتارے جانے کے بعد اسے 140 کلومیٹر چوڑی ایک کھائی گیل کریٹر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، جس کے مرکز میں ایک 5 کلومیٹر بلند پہاڑ موجود ہے۔ سائنسی جریدے جرنل سائنس میں مشینی روبوٹ سے حاصل ہونے والے تازہ ترین اعداد و شمار پر ایک نیا مطالعاتی تجزیہ شائع ہوا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف یوٹا میں جیولوجی کے پروفیسر میجوری چین نے تحقیق پر مبنی اس مضمون کا جائزہ لیا ہے۔
We look for clues in the rock records that tell us that water has been there by some of the structure.
ہم نے اس بارے میں سراغ لگانے کے لیے چٹانوں کے ریکارڈ پر نظر ڈالی کہ اس کی کچھ پرتوں یا ان مختلف قسم کے پتھروں میں کبھی پانی موجود رہا ہے، اور اس طرح یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی جاسوس کسی واقعے کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسے ہوا تھا کڑیاں جوڑنے کے لیے مختلف اشارے تلاش کرتا ہے۔ مریخ کی کھائی گیل کریٹر میں بطور خاص دلچسپی کا سبب یہ ہے کہ اس میں موجود چٹانوں کی پرتیں ایک دوسرے کے اوپر دلدلی مواد کے جمنے سے وجود میں آئی تھیں۔
And generally when we have these nice layers, those are often laid down by water.
اور عمومی طور پر جب ہمارے پاس اسی طرح کی نازک پرتیں ہوتی ہیں تو وہ اکثر اوقات پانی میں ڈوب جاتی ہیں، اسی لیے ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ امکان موجود تھا کہ یہ چیز ماضی کے دور میں مریخ کی سطح پر پانی کی موجودگی کو ظاہر کر سکتی ہے۔ مطالعاتی تحقیق کے مطابق مریخ کی چٹانوں کے بننے کی تاریخ 3 ارب 60 کروڑ سے 3 ارب 20 کروڑ برسوں کے درمیان ہے، جبکہ اوپر کی پرتوں کی عمر اس سے کم ہے۔ اگر ان کا موازنہ زمین سے کیا جائے تو زمین 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ پروفیسر چین کا کہنا ہے کہ سائنسدان مریخ کی کھائی کی تصویروں میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کسی جھیل کی تہہ اور زیر زمین پانی کے ایک وسیع تر نیٹ ورک کے شواہد ہیں۔ روبوٹک مشینی گاڑی روور سے حاصل شدہ کچھ دوسری معلومات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہاں کچھ دوسری مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں جو جھیل کو پانی فراہم کرتی تھیں، مثلاً دریا جو اپنے ساتھ دلدلی مواد اور تلچٹ لاتے تھے اور ڈیلٹائی علاقے جہاں در حقیقت کچھ دلدلی مواد اور پھر کچھ ٹھہرا ہوا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اور یہ جھیل جہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ دلدلی مواد زیادہ بہتر حالات کے تحت اکٹھا ہوا ہو۔ پروفیسر شین کا کہنا ہے کہ مطالعاتی رپورٹ مریخ پر کھڑے ہوئے اور بہنے والے پانی کی موجودگی بھی ظاہر کرتی ہے جو آج سرخ سیارے کی سطح پر باقی نہیں ہے، اور یہ روبوٹ ان سائنسدانوں کے لیے ایک نظام کار وضع کرتی ہے جو قدیم زمانے کے مریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تاریخی کڑیاں جوڑنے سے ہمارے سامنے در حقیقت اس بارے میں ایک کہیں زیادہ مکمل تصویر بنتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک طرح سے ہمیں ادھر ادھر سے اس بارے میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے رہے ہیں، لیکن اب ہم واقعتاً ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے انہیں ایک کہیں زیادہ بڑی کہانی کی شکل دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ 2020 میں مریخ کے لیے ایک دو طرفہ سفر کی مہم کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس مہم میں شامل ایک نیا سائنسی روبوٹ مریخ کی چٹانوں اور مٹی کے نمونوں کو شناخت کرے گا، انہیں منتخب کرے گا اور مستقبل کے کسی خلائی مشن میں زمین پر واپس لانے کے لیے ان کا ذخیرہ کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈی ڈی ایل جے کے 20 برس اور پرستاروں کی محبت، تفصیلات فکر و فن میں۔
نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا، ابھی تو یہی تھا ابھی کھو گیا۔
جی ہاں، 19 اکتوبر کو بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے نے 20 برس پورے کر لیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 20 برس بعد آج بھی یہ فلم سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اپنی فلموں میں رومانوی تکون، خوبصورت پھولوں، دلکش نظاروں اور مدھر گیتوں کے لیے معروف یش چوپڑا کی اس فلم میں کاجول اور شاہ رخ خان کی جوڑی کو بے حد سراہا گیا۔ اس کے گیت نہ صرف اس وقت دل کے تاروں کو چھیڑنے کا سبب بنے، بلکہ آج بھی اسی طرح سنے اور پسند کیے جاتے ہیں۔
کے رکھنا ڈولی سجا کے رکھنا، مہندی لگا کے رکھنا ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے او گوری آئیں گے تیرے سجنا۔ تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم، پیار ہوتا ہے دیوانا سنم، اب یہاں سے کہاں جائیں ہم۔
شاہ رخ خان نے ٹویٹ کیا کہ ڈی ڈی ایل جے کے 20 برس پورے ہونے پر روہت شیٹی کی ٹیم اور ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نے جو چند منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، وہ ڈی ڈی ایل جے کے لیے بہت خوبصورت خراج تحسین ہے۔
پتا ہے آج کون سا دن ہے؟
منڈے۔
نو، آج 20 سال پورے ہو گئے۔
20 سال کیوں؟ ہیپی برتھ ڈے۔
آج تمہارے سب سے بڑی پکچر کی 20 سال پورے ہو گئے۔
میری تو سبھی فلمیں بڑی، تم کس فلم کی بات کر رہی؟
وہی جس نے تمہاری زندگی بدل دی۔
دل تو پاگل ہے، لیکن اس میں تو تم نہیں تھی۔
اس مختصر ویڈیو میں کاجول اور شاہ رخ خان ایک بینچ پر بیٹھے ہیں اور بہت نٹکھٹ انداز میں ماضی کے گم گشتہ اور آگ پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
راج، اگر یہ 20 سال بعد بھی تجھے پیار کرتی ہے تو یہ پلٹ کر ضرور دیکھے۔ پلٹ پلٹ پلٹ۔
فلم کی کہانی لندن اور پیرس کے حسین مناظر کے ساتھ ساتھ اس فلم کے ڈائیلاگز کو فلم بینوں نے بہت پسند کیا۔
I'm sorry، میں نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا۔
کوئی بات نہیں سینیوریٹا، کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔
کاجل اور شاہ رخ خان کے پرستاروں کا خیال ہے کہ آج 20 برس بعد بھی یہ جوڑی دل موہ لینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔
I'm joking, Kajol. I remember. یہ وہی فلم کی بات کر رہی ہو نا جس میں لاسٹ سین میں instead of getting into the compartment behind تم ہاتھ پھیلا کے میرے پیچھے پیچھے بھاگ جا رہی ہو۔
And what about you? तुम भी चेन खींचे ट्रेन रोक सकते थे ना, इंस्टेड यू मेक मी रन लाइक अ मैड वुमन बिहाइंड यू।
अरे मैंने तो हाथ दिया एटलीस्ट, बाकी लोगों को देखा था जो कंपार्टमेंट में थे, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी थी, ना किसी ने हाथ दिया ना किसी ने चेन पुल की। एंड सब 20 साल से मुझसे यही पूछते रहते हैं कि ऐसा डायरेक्टर ने क्यों किया, व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई, एंड नोबडी नोज व्हाई इट हैपेंड।
आई नो,
यू नो व्हाई,
क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती
है।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो।
इसके साथ ही ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस प्रोग्राम के एडिटर थे असद नजीर, प्रोड्यूसर थे वीटो मीर और इंजीनियर थे जो गिल।